No. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني ربي فأحسن تعليمي، وأدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. صهيب أزروم بلال أز حبش، صهيب از روم، بلال از حبش، و ابو جهل از مکہ، اینچ کل عجبی. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو اللہ نے جتنے فضائل اور جتنی خصوصیات اور جتنی اللہ نے اس کو صفات دی ہیں اتنی زیادہ مہربانیاں مخلوقات میں کسی اور مخلوق پہ نہیں ہوئی۔ اور ابتدا ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے تخلیق کیا، اور اعلان کیا گیا کہ ان کو سجدہ جو کرے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوگا، اور اس کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں مذموم اور ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ اور انبیاء کرام وہ بھی انسان ہی ہوتے تھے، اور انسان کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں میں ایسے انسان بھیجے کہ انسانیت کا خلاصہ اور انسانیت کا بینچ مارک، انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار وہ انبیاء کرام نے بقیہ انسانوں کو سکھائے تھے۔ واسماعیل وادریس وذی الکفل کل من الصابرین وادخلناهم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خصوصاً سورہ انبیاء میں اپنے نیک بندے، اپنے انبیاء کا خوب ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ذوالکفل یعنی یونس، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے اور بشر اور انسان تھے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ایسی زبردست تعلیمات اور ایسی بہترین شریعتوں سے نوازا تھا کہ دنیا کے اندر انسانیت اور انسانیت کی تعریف اور طور طریقے وہ انہی انبیاء کی تشریف آوری کے بعد ہی متعین ہوئے ہیں۔ اور انسان خود اپنی عقل اور اپنے عمل سے کہاں تک جاتا ہے، ہماری نہ تو نظر ہی کامل ہے، نہ ہماری قوت سماعت لامحدود ہے، نہ ہماری آواز اور ہماری باتیں لامتناہی ہیں، نہ ہمارے قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت کوئی بہت ہی زیادہ تیز ہے، ایسے جانور ہمارے اور آپ کے سامنے روزانہ نظر آتے ہیں جن کی نظر بھی ہم سے کہیں گنا تیز ہے اور جن کا سونگنا بھی ہم اور آپ سے کئی گنا تیز ہے اور جن کی قوت سماعت بھی ہم سے کئی گنا تیز ہے۔ تو ان حواس خمسہ میں وہ تو کائنات کے خلائق اور اولیاء اور انبیاء تو چھوڑے، ایک معمولی سا جانور کتا اور بلی سے بھی ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص ملکے سے نوازا ہے، اور اس ملکے کا نام عقل ہے، اس ملکے کا نام عقل سلیم ہے، اس ملکے کا نام انسانیت ہے، لیکن یہ بھی کوئی کامل چیز نہیں ہے. جیسے ہماری آپ کی نظر ہم ثابت کر چکے کہ وہ لا محدود نہیں ہے، جیسے ہماری آپ کی سماعت لا محدود نہیں ہے، اسی طرح ہماری اور آپ کی عقل، ہماری آپ کی سوچ، ہماری آپ کی فکر، وہ بھی یقیناً بہت ہی مختصر اس کا دائرہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ان موجودہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلیم حاصل کرے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ان موجودہ تمام خصوصیات کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ایک ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس میں اس کی عقل، اس کی بصر، اس کی سماع، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اندر مزید نکھار آئے، مزید خوبصورتی آئے، مزید بہتری آئے. زمانہ جاہلیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 5 سال پہلے دو قبیلے جو آپس میں حلیف تھے، یعنی انہوں نے آپس میں دوستی اور آپس میں وفاداری کا عہد و پیمان کیا تھا، ان کے ایک بندے نے ایک میدان میں ایک جگہ پہ اپنا پاؤں رکھا اور کہنے لگا، ہے کوئی نر کا بچہ، ہے کوئی مرد جس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ میرا پاؤں یہاں سے ہٹا دے. اور آپس میں لڑ پڑے بنو خزرج والے اور اسی طرح مکہ کے اور مدینہ کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، اور کہتے ہیں کہ 100 سال تک وہ جنگ جاری رہی. شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے کہا، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے ہٹائے، جہالت سے، ضد سے. اور 100 سال تک وہ جنگ جاری رہی، اور کہتے ہیں کہ شاذ و نادر ایسا دن گزرا کہ اس دن میں دونوں قبیلوں میں سے کسی کے ہاں میت نہ ہوئی ہو، کسی کے ہاں قتل نہ ہوا ہو. کرتے کرتے حالت ان کی یہ ہو گئی کہ دونوں قبیلوں کے سردار اور دونوں قبیلوں کے جو بڑے تھے، نام و نشان ان کا مٹ گیا، ختم ہو گئے. مشہور صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیمم کی آیت نازل ہونے پہ کہا تھا، ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کے گھر والوں، اللہ تعالی نے تم پہ ایسی رحمتیں کی ہیں، ایسی برکتیں ہیں کہ آپ کی وجہ سے امت کے لیے اتنی آسانی ہو گئی اور تیمم کی آیتیں نازل ہو گئیں. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو اسید صحابی ہیں اور ان کے والد حضیر ہیں، یہ حضیر یہ خزرج والوں کے بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات بھی، ان کا قتل بھی وہ جنگ بعاص میں ہوا ہے. اور جنگ بعاص، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، بخاری شریف میں باقاعدہ روایت موجود ہے، کہ اللہ تعالی نے یہ جنگ اپنی منشا اور اپنی مرضی سے مشرکین مدینہ کے اوپر مسلط کی تھی. یہ عجیب بات ہے، مشرکین مکہ نہیں کہا بلکہ مشرکین مدینہ کے اوپر مسلط کی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد سید الشفعاء والمرسلین شافع یوم الجزاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہونا یہ اللہ کے ہاں منظور تھا. اور وہ ایسا مقام کہ جہاں نبوت و رسالت بنفس نفیس خود موجود ہو تو وہاں پہ پھر بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے صنادید کفار، ان کی موجودگی وہ اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں تھی بلکہ اسلام کے لیے نقصان دہ تھی. مکہ کے اندر بڑے بڑے رہ گئے تھے، ابو جہل موجود تھا، عتبہ موجود تھا، شیبہ موجود تھا، امیہ ابن خلف موجود تھا، ان کی حرکتیں آپ سب جانتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے مدینہ کی سرزمین کو بڑے بڑے بدماشوں سے فارغ کرنے کے لیے اور صفائی کرنے کے لیے ان کے اوپر جنگ بعاث کو مسلط کیا تھا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ آج تک وہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور آج بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے اور ایک دوسرے کو کھانے کے درپے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام بڑے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے ان سے کلام کیا. آپ نے ان سے ایسی زبردست اور ایسی بہترین صلح جوئی کی واعظ و نصیحت کی کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد جو قبائل آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے 100 سالوں سے، وہ قبائل آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. آپس میں ان کا ایسا تعلق ہوا کہ اس دن کے بعد سے تاریخ میں کسی نے یہ نہیں سنا کہ مدینہ منورہ کے انصار آپس میں لڑ رہے ہیں، ہرگز بھی نہیں. استاذ ہو تو ایسا ہو، مربی ہو تو ایسا ہو، قائد ہو تو ایسا ہو. اور یاد رکھیے گا کہ مسلمان امت کے قائد کے لیے پہلی شرط ہے، اول یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان میں موجود جو جنگ و جدال اور لڑائی اور ناپسندیدگیاں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر موجود چنگاریوں کو آگ میں بدل دیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہلکی پھلکی ناچاکی کو گھر گھر میں پہنچائیں اور خاندانوں خاندانوں میں پہنچائیں. یہ لیڈر اور یہ مسلمانوں کے قائدین کے خد و خال اور اخلاق ہے ہی نہیں. اور اس کائنات میں انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو عظیم کارنامے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے ہیں، ویسے کارنامے خدا کی قسم قیامت کے دن تک کسی اور انسان کے حصے میں آ ہی نہیں سکتے. مثلا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا اور آپ حضرات مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہ لوگ جو اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ کے مدینہ آئے تھے اسے مہاجرین کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت تو نہیں کی، اپنے گھر پہ رہے، اپنے شہر میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، لیکن مسلمانوں کا انہوں نے احترام کیا، مسلمانوں کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا، اور آنے والے مسلمانوں کا انہوں نے استقبال اور مہمانی کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی تھی. یہ مواخات کی مثال دنیا کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کے وادیاں اور تاریخ کی گھاٹیوں میں آپ اتر جائیں اور ایک ایک صفحے کو ٹٹول ماریے، لیکن آپ کو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ہونے والی مواخات، اس کی کہیں دور دور تک آپ کو مثال بھی نہیں ملے گی. اور مواخات بھی ایسی مواخات کہ ایک مہمان مہاجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ خبر بھیجی کہ مہمان تشریف لائے ہیں، گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہو تو بھیج دیجئے تاکہ مہمان کا اکرام ہو. فوجیبا، بس جواب دیا گیا، لیس معنا الا ما، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. یہ آپ مقام دیکھیے، یہ مرتبہ دیکھیے، جو بادشاہوں کے مستقبل کے فیصلے کرنے والے نبی ہیں، جو سرداروں کے مستقبل اور سرداروں کے حیات اور موت کے فیصلے کرنے والے نبی ہیں، اور جو اس کائنات کے اندر انسانوں کے سردار ہیں، اور ان سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی انسان کو نہ نصیب ہوا ہے نہ نصیب ہوگا. لیکن دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان موجود ہیں، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اس وقت کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. یہ امانت داری کی معراج ہے، اور یہ صفائی ستھرائی اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے تقوی اور اللہ کے ہاں حساب اور اللہ کے ہاں جواب دینے کی معراج ہے. حدیث شریف میں بات موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تھے اور آپ کے تکیے کے آس پاس میں سونے کی اینٹیں موجود ہوتی تھیں، لیکن گھر میں حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، آپ نے کہا اوہ اوہ عسى ان یکون من الصدقہ، یہ کھجور حسن کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کھجور زکات کی ہو، اور زکات کی کھجور وانا اہل بیت لا ناکل الصدقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوتے ہیں ان کے لیے زکات کا استعمال جائز ہی نہیں ہے. آج کل کچھ علماء نکلے ہیں اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے رکھے ہیں، جب آپ ان سے نام پوچھتے ہیں تو نام کے آگے پیچھے ان کے سید کا اہتمام ختم نہیں ہوتا، اور جب زکات کا وقت آتا ہے تو زکات لینے کے لیے بھی وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے جھوٹ کی. اہل بیت ایسے بے حیا نہیں ہوتے، اہل بیت کے اندر احساس ہوتا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوقوہم، ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضی، حضرت عباس ابن عبد المطلب کو کہتے تھے آپ لوگوں پہ میرے باباپ قربان جائیں، آپ پیغمبر کے گھر والے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں جو مواخات قائم کی، اس مواخات کا آپ لیول دیکھیے. جب آپ کے گھر سے جواب آیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے اعلان کیا کہ کون مسلمان اس مہمان کی مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا حضرت یہ مہمان آج میرے ذمہ ہے، میں ان کو لے کے جاتا ہوں۔ آج بھی خاص طور پہ ہمارے سرحد کے علاقے میں اور کشمیر میں مہمان آتا ہے، مہمان مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ میں مہمان ہوں، مسلمانوں میں سے کوئی ایک بندہ میری مہمانی کرے، اور کوئی شخص ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ سنت بھی، یہ انصار کی سنت ہے۔ گھر پہ لے گئے، اپنی گھر والوں سے کہا کہ مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ کھانے کی چیزیں بہت کم ہیں اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، یہ کھانا یا تو مہمان کھائے گا یا پھر ہمارے بچے کھائیں گے۔ انصاری نے کہا چراغ بجھا دو اور بچوں کو سلا دو، جب بچے سو چکے ہوں تو پھر خاموشی سے سائٹ پہ ہو جاؤ اور مہمان کے لیے کھانا نکالو اور مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی عمل کیا گیا، بچے سو گئے اور بچوں کی بے خبری میں وہ کھانا مہمان کو پیش کیا گیا، مہمان کو کھلایا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کی آیات لے کے آئے، اور وہ آیات بھی کیسی تھیں کہ ان آیات میں اللہ نے انصار کی فضیلتیں بیان کی۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بھی اپنے بھائیوں کے لیے پیش کیا ہے اور ایمان کو بھی قبول کیا ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ مسلمان چار دانگ عالم سے ان کے پاس آئیں، ان کے پاس ہجرت کریں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہ دینے والے انسانوں میں ایسا کمال پیدا ہو گیا کہ اب وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ایسا عظیم کمال ہے کہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان کی مہمانداری کو پورا کرنا، یہ ان کا عمل ہے، اور یہ عمل اللہ کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انصار کے فضائل میں آیات نازل کی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک طرف ہماری روشن تاریخ ہے، ایک طرف ہمارا گولڈن ہسٹری کا ایک باب ہے، اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے اعمال، ہمارے اور آپ کے اخلاق، ہمارے اور آپ کے طریقے، یہ بظاہر کھلا تضاد ہے۔ مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو میں ہونے لگی، اور انصاری صحابی نے آواز لگائی یا للانصار، اور مہاجر صحابی نے آواز لگائی یا للمہاجرین، یعنی کہ اے انصاریوں آؤ میری مدد کرو۔ مہاجر نے آواز لگائی کہ مہاجرین آؤ میری مدد کرو۔ فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت مہاجر اور انصاروں میں سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے اور دونوں نے ایک دوسرے کو باقاعدہ قومیت، نسل و نسب اور تعصب کی بنیاد پہ آوازیں دیں۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقال دعها فإنها منتنا, اور آپ نے فرمایا چھوڑو یہ باتیں, بدبودار باتیں ہیں یہ. لا فضل لعربی ولا عجمی ولا فضل لعجمی على عربی الا بالتقوى یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قطر کے حکمرانوں کو, یہ آیت انہوں نے چار دانگے عالم کے تمام انسانوں کے سامنے بھی رکھی اور ان سے کہا کہ ہماری ایسی حسین کتاب ہے, ایسے بہترین تعلیمات ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا اے لوگو, ہم نے جو تمہیں شعوب اور قبائل پیدا کیا ہے یہ تعارف کے لیے پیدا کیا. آپ کون ہیں؟ آپ پختون ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ پنجابی ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ بہار کے ہیں, آپ کسی اور زبان بولنے والے ہیں, یہاں تک کہ بنگالی ہیں, یہاں تک کہ مارواڑی ہیں. یہ کوئی, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے شعوب اور قبائل میں بانٹ دیا ہے کہ ان کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں, ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, ان کے بد و باش مختلف ہوتے ہیں. میں نے آیت پڑھی, وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کے رنگ و نسل مختلف ہوتے ہیں, کہ آپ کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن کیا ان رنگ و نسل اور زبانوں کے اختلاف سے ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں. جہاں بھی رنگ و نسل اور زبان کے بنیاد پہ اختلاف قائم ہوا ہے وہاں پہ صرف اور صرف انسانوں کی تباہی ہوئی ہے, وہاں پہ صرف اور صرف انسانوں کی بے حرمتی ہوئی ہے, اور وہاں پہ صرف اور صرف گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا گیا ہے, اور کراچی کے باسیوں سے زیادہ ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے اس قسم کی گندگیوں سے دعھا فإنھا منتنا, چھوڑ دو یہ رنگ و نسل کی باتیں, یہ تعصب کی باتیں, اس سے بدبو آتی ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ پر جو احسان کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان پیدا کیا, ہمیں اور آپ کو محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, شافع یوم الجزا, وامین اللہ علی وحی السماء, جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا کیا ہے, بس یہ احسان اللہ کا بہت بڑا ہے. اس احسان کے بدلے میں میں اور آپ ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں رہیں تو شاید ہم اپنا شکر کا حق ادا نہ کر سکیں. میرے محترم بھائیوں, اس وقت ہمیں احساس کی بھی ضرورت ہے, اس وقت ہمیں اپنے رب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ہمارے بہت بڑے عالم حضرت مولانا جلال الدین رومی, جسے مولانا روم بھی کہا جاتا ہے, اور دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو ان کو جانتا نہ ہو, فرمایا کرتے تھے, غم چوبینی زود استغفار کن, غم بامر خالق آمد کار کن. جب غم آئے, جب پریشانی ہو, جب تکلیف ہو, جب مشکل ہو, تو استغفار کو بڑھا دو, اللہ کی یاد کو بڑھا دو, گناہوں سے توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے, اور ایسا یاد کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے اختلافات کو ایسی آگ لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جان اور مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور دشمن کے لیے پھر ہم زیرو ہیں. حالانکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا, والذین معہ اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم, جب کافر کے ساتھ معاملہ ہو تو ایسا جواب دو کہ اس کا باپ یاد رکھے, اور اپنی مسلمانی اور ایمانی غیرت اس کا تقاضا ضروری ہے. اور جب آپس میں معاملات ہوں تو رحما و بینہم, پیار اور محبت اور نرمی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے تمام مسائل کو اپنے خاص فضل و احسان سے آسان کرے, اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو اختلافات جو شیطان اور شر کی وجہ سے آ رہی ہیں, یہ باقاعدہ ایک حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابلیس مہاجرین و انصار کی ایک مجلس میں آیا اور انصار سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے فلاں فلاں نوجوان کو کس نے قتل کیا. تو انصار نے کہا یہ فلاں مہاجر نے کیا. پھر کہنے لگا اچھا بتاؤ مہاجرین تمہارے فلاں فلاں نوجوان اور فلاں فلاں کمانڈر کو کس نے قتل کیا. مہاجرین نے کہا فلاں انصاری نے. اسی دوران میں آپس میں تلواریں نکل آئیں, اور یہ شیطان کا عمل تھا. شیطان پورا زور لگاتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے, اور یہ بھی اللہ کی منشا ہے. اگر امتحان ہوتا ہی نہیں تو پھر کامیابی کائے کی, اور اگر آزمائش ہوتی ہی نہیں تو پھر انعامات کائے کے. بغیر کسی وجہ کے انعامات کبھی نہیں ملتے, یہ اللہ کی فطرت ہے. اس لیے امتحانات سے گزرنا یہ انسان کی انسانیت کو بڑھاتا ہے. مشکلات سے گزرنا یہ آپ کے جو سونے میں کمی ہوتی ہے اس کو مزید خالص کر دیتا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, میں دور گزارایا ہوں درد و ستم کا. قربانی کو برداشت کرنا ہوگا, تکالیف کو برداشت کرنا ہوگا, اور اپنے تحمل اور اپنی حیا کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا, اور اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگنی ہوگی. بے شک اللہ تعالی کے سوا نہ کوئی کسی کا کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی 4 فروری بمطابق 13 یا 14 رجب جامعہ عربی احسن العلوم میں ہمارے جو تمام سال کے طلباء حدیث اور قرآن اور فقہ اور تفسیر پڑھ کے پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اس موقع پہ ان کو دستار فضیلت باندھی جاتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ موقع ہم قریب آ رہا ہے. آپ حضرات کو شرکت کی بھی دعوت ہے تاکہ جامعہ اور اس کے طلباء کی حوصلہ افزائی ہو, اور آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اس سال الحمدللہ ہمارے 200 انسان جو اب علماء بن رہے ہیں, متخصصین بن رہے ہیں, اسی طرح 100 کے قریب طلباء حافظ بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل بھی روشن کرے, اور آنے والے دور میں ان کے ذریعے سے انسانیت کے عظیم فائدوں کے اللہ فیصلے کرے. اور یہ جو گلشن توحید اور گلشن سنت اور گلشن فقہ اللہ نے حضرت والد صاحب کے ہاتھوں سے قائم کیا ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ گلشن بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات اس میں ہوں. پوچھا ہے کہ بندے نے ایک پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اس پر مکان بنا کر فروخت کر دوں گا, اور 2 سال تک اس کی زکات بھی دی, اب بندے کی نیت تبدیل ہو گئی ہے اور پلاٹ کو بچوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں تو کیا اب اس پلاٹ کی زکات دینی ہوگی یا اب زکات ختم ہو گئی؟ اس کا آسان جواب یہ یاد رکھیے کہ پلاٹ پہ نہ پہلے زکات واجب تھی نہ اب واجب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاٹ یا اپارٹمنٹ یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جب خریدی جاتی ہے تو اس کا مقصد اصلی ہی یہی ہوتا ہے کہ یا تو میں اس میں رہوں گا یا میں اس کو کرائے پہ دے دوں گا یا میں اس کو آگے جب مجھے اچھی قیمت ملے گی بیچ دوں گا. یہ تین مقاصد عموماً ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. اور یہ نیت ہر آدمی کی ہوتی ہے کہ جہاں مجھے میرے پلاٹ کے اچھے پیسے ملے, جہاں مجھے میرے اپارٹمنٹ کے اچھے پیسے ملے, میں اس کو بیچ دوں گا اور پیسے کو کھلا کر لوں گا اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے کچھ اور خریدوں گا. یہ نیت, یہ کاروبار کی نیت نہیں ہے. کاروبار کی نیت وہ ہوتی ہے کہ آپ دن رات کام ہی یہ کرتے ہیں, جیسے ہمارے اسٹیٹ ایجنسی والے بھائی ہوتے ہیں کہ انہوں نے 5 پلاٹ ایک ساتھ خرید لیے, 10 پلاٹ ایک ساتھ خرید لیے اور اگلے دن سے اس کو بیچنا شروع ہو گئے. یہ ہے کاروبار, اور اس کے اوپر زکات آئے گی اور پوری پوری زکات دینی پڑے گی. لیکن ایک ایوریج مسلمان, عام پاکستانی اپنے لیے کوئی پلاٹ یا اپارٹمنٹ خریدتا ہے اور صرف اس نیت سے خریدتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہے, تو انویسٹمنٹ کے اوپر زکات نہیں آتی ہے, اس لیے اس میں زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور پچھلے 2 سال کی جو آپ نے زکات دی ہے وہ زکات قبول ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اور برکت دے گا, وہ واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ غیر مسلموں سے کاروبار کے دوران کئی مرتبہ ان کو ان کی رسوم و رواج پر مبارکباد دینا پڑتی ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جس چیز کی ان کو مبارکباد دے رہے ہیں وہ تہوار دنیاوی ہے یا دینی ہے. اگر دنیاوی ہے تو دنیاوی تو آپ کو پتہ ہے, جیسے مثلا کرسچن ہے, اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے, بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہ جی میری آج برتھ ڈے ہے, یا اس قسم کی چیز ہو اس میں اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ تہوار ایسا ہے کہ ہمارے مذہب سے وہ منافی ہے یا ہمارے مذہب نے اس کے خلاف کام کیا ہوا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دے کے اس کے مذہب کو مزید مضبوط کر رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. تو آسان جواب یہ ہوگا کہ دنیاوی امور میں ان کے ساتھ ملنا جلنا, مبارکبادیں دینا, شادی بیاہ غمی کے موقع پہ ان سے ملنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جہاں ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کے ساتھ ان کا اختلاف شروع ہو جائے وہاں پہ پھر ان کو مبارکباد وغیرہ دینے سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ, احتیاط کیجئے. پوچھا ہے کہ بینک سے غیر ملک سے آنے والی رقم کے عوض میں ہم ایڈوانس میں رقم لے لیتے ہیں, اور اگر باہر سے بر وقت وہ رقم بینک میں نہ آئی تو سود سمیت واپس کرنی ہوتی ہے, کیا ایسا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود جواب دے دیا ہے, کل قرض جر نفع انفع ہوا حرام, ہر وہ قرضہ جو آپ کو فائدہ دیتا ہو وہ حرام ہے. یہ بینک والے تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ آئیں اور کسی طرح سے آپ ان کے کانٹے میں پھنس جائیں, اور بس آپ ایک دفعہ قرضہ لے لیں پھر ان کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ قرضہ واپس نہ کر سکے تاکہ ہمارا سود اس کے اوپر ڈبل سے ٹرپل ہو کے لگے. اس قسم کی چیزوں سے بہت دور رہیں گے تو آپ آرام اور سکون سے رات کی نیند سوئیں گے, ان چیزوں میں پڑ گئے تو سکون ختم ہو جائے گا. پوچھا ہے کہ میرے پاس 3 تولہ سونا ہے اور 3 تولہ چاندی ہے, کیا اس کو ملا کر زکات دوں یا زکات نہ دوں؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو علی الاعلان یہ فتویٰ دیتے تھے کہ زکات کا نصاب 3 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور زکات کا نصاب 3 تولہ چاندی بھی نہیں ہے, اس لیے نہ اس سونے کے اوپر زکات ہے نہ اس چاندی کے اوپر زکات ہے. ہاں علماء نے احتیاطاً کہا ہے کہ فقراء مساکین کا بھلا ہو جائے اور آپ کو زکات دینے کی عادت بھی رہے, ان کو آپس میں کمبائن کر کے ملا کے اگر آپ زکات دیں چاندی کے لحاظ سے تو بہت اچھی بات ہے, یہ آپ کا اپنا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. لیکن اگر کسی نے فرضیت کا فتویٰ دے دیا 3 تولہ چاندی اور 3 تولہ سونا پہ تو یقیناً وہ فتویٰ غلط ہے. پوچھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مسافر کو پتہ چلا کہ امام کا وضو نہیں تھا تو کیا نماز کا ظاہر بات ہے؟ نماز تو امام کے پیچھے آپ کی ہر چیز ہے. یہی تو بات ہے. شافعیہ کے نزدیک مقتدی کی نماز الگ ہے اور امام کی نماز الگ ہے. ہمیں ہمارے استاذ نے جب یہ مسئلہ سمجھایا تو بڑی زبردست مثال دی تھی. فرمایا تھا کہ شافعیہ کے ہاں امام اپنا کھانا لے کے آتا ہے اور مقتدی اپنا کھانا لے کے آتا ہے. امام کے کھانے میں مزہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں, مقتدی کا کھانا اپنا کھا لیا اور چلا گیا. لیکن حنفیہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. حنفیہ کے ہاں آپ نے دعوت پہ آنا ہے اور سارا کا سارا کھانا امام کے ذمے ہے. امام نے کھانے میں گڑبڑ کی تو یقیناً دعوت میں پھر گڑبڑ ہوگی. اسی طرح جماعت کو, یہ میں نے مثال آپ کو دی کہ ہماری جماعت وہ مکمل طور پہ امام کے حوالے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر امام سے غلطی ہوئی, آپ سے تو نہیں ہوئی نا, لیکن پھر بھی آپ نے سجدہ صاف کرنا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ امام کے مقتدی ہیں. امام اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. اس لیے اگر امام کی نماز درست نہیں تھی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے, ضرور اس کی نماز دوبارہ پڑھنی ہے. ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اور دعا کو ترک کر کے امام صاحب نے کہا کہ سورت یاسین کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اور امام صاحب کا حکم یہ ہے کہ یاسین پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ نماز کے بعد تسبیحات اور نماز کے بعد دعا یہ سنت ہے, اور سورت یاسین کا کوئی وقت اور کوئی جگہ اور کوئی اجتماعیت متعین نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, جب آپ چاہیں اس کو پڑھیں. اور میں نے خود حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ایسا امام جاہل مطلق ہے جو لوگوں کی دعائیں اور تسبیحات چھڑوا کے ان کو سورت یاسین کے لیے بٹھا رہا ہے. آپ دعا کیجئے, آپ تسبیحات پڑھیے, اس کے بعد مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ سورت یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے, جو پڑھے پڑھے گا اور جو نہ پڑھے آپ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. نگت سبھی صاحبہ شدید علیل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میری بہن کے دل کا آپریشن ہے, اللہ ان کو بھی صحت دے. عرض یہ ہے کہ نوکری کی تلاش میں ہوں اور میری بڑی بہن بیمار رہتی ہیں. دعاؤں کی خاص درخواست ہے, اللہ تعالیٰ شفا کاملہ اور صحت عاجلہ دے. آمین. میرا بیٹا محمد احسن کو حافظ قرآن بنائے. آمین ثم آمین. ہمارے احسن کے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی حافظ قرآن بنائے. آج انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد ہماری سب سے چھوٹی بہن کا نکاح بھی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو بزرگ نمازی ہیں, آپ حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت ہے. میری غفلت کو آپ درگزر کیجیے گا, لیکن انشاءاللہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کا اپنا جامعہ ہے اور ہم بھی اس جامعہ کے ہیں, تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, اور اگر آسانی ہو تو عصر کی نماز میں تشریف لائیں تاکہ آپ حضرات کی سرپرستی ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے صف اول کے نمازی اور حضرت والد صاحب کے بہت محبوب ساتھی ہمارے بدر الدین صاحب بیمار ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عافیت دے. اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہماری اس مجلس میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے, ان کی حیات میں برکت دے, ان سب کا سایہ ہم پہ تادیر سلامت رکھے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت اور عافیت دے. آج کل پاکستان میں ہر مسلمان پریشان حال ہے, خصوصاً معاش کی تنگی میں. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہماری احتیاجی کو ختم کرے, اور ہمیں اللہ انسانوں سے توجہات ہٹ کے اللہ سے مانگنے اور اللہ سے لینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. جامعہ عربی احسن علوم اور اس کے آنے والے تمام مراحل, ہماری چھوٹی شہزادی کا نکاح اور رخصتی, اس کے بعد بخاری شریف کا ختم, اس کے بعد سالانہ امتحانات, اس کے بعد وفاق المدارس کے امتحانات, اس کے بعد دورہ تفسیر, اس کے بعد رمضان المبارک کے سلسلے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہر عمل میں ہماری مدد کرے, ہر عمل کو کارگر بنائے اور مسلمانوں کو خوب خوب فائدہ اور فیض نصیب ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.